الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. گزشتہ مضامین میں بات چل رہی تھی خوف خدا اور فکر آخرت سے متعلق، کہ انسان کے دل میں جب اللہ پاک کا خوف اور آخرت کی فکر جگہ کر جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو بہت سی اچھی چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی کی بدولت انسان کو تقوی کی صفت بھی آراستہ ہوتی ہے، اور انسان خوف اور محبت ان دونوں کے توازن سے تقوی کی صفت سے متصف ہو جایا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دونوں طرح سے آخرت کی یاد دلائی ہے، کہیں خوف کے ذریعے سے، کہیں رغبت کے ذریعے سے. ایک طرف تو میدان حشر کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا گیا ہے، تو دوسری طرف اللہ پاک نے جنت کے وعدوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، تاکہ انسانوں کے سامنے دونوں چیزیں رہیں اور وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اور خوف خدا کی وجہ سے اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہوئے جنت کو حاصل کر سکیں جو اللہ پاک کا مقام رضا ہے. قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک گروہ تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہماری مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، اور دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں. بدتری اور بہتری کا مدار اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایمان اور کفر کو قرار دیا ہے، کہ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا جیسا کہ اس کی ذات پر ایمان لانے کا حق تھا، تو یہ بندہ اللہ پاک کا مقرب بھی ہے، اور ایسے ہی بندوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہترین بندے ہیں جو ہماری مخلوق کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں. دوسری طرف فرمایا کہ وہ بندے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا یہ ہماری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، بھلے وہ کفر کے مرتکب لوگ سابقہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہوں، سابقہ پیغمبروں کی گویا کہ لائی ہوئی شریعت کے دعوے دار ہوں، یا ان پیغمبروں کے ماننے کے دعوے کرتے ہوں، تب بھی فرمایا کہ یہ لوگ بدترین درجے کے کافر ہیں. قرآن کریم کے سب سے آخری پارے کی سورہ بینہ کی آخری آیتوں میں اللہ پاک نے انہی دونوں گروہوں کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، والمشرکین، اور چاہے وہ کوئی مشرک لوگ ہوں. تو جس کسی نے بھی، چاہے اہل کتاب میں سے اللہ پاک کے ساتھ کفر کیا یا مشرکین میں سے جس کسی نے اللہ پاک کے ساتھ کفر کیا، فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، یہ ہماری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، کہ جن کا انجام اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ دوزخ کے اندر رہیں گے، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان کو جہنم کے اندر رہنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ ہماری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان بہترین لوگوں کے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے بدلہ اس انداز میں ہے کہ جنات عدن، ایسے باغات ہیں، ایسی ہریالیاں ہیں، وہ جنتیں ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ اللہ کے بہترین بندے ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ یہ نعمتیں ان کے اوپر جو متوجہ ہوں گی اور انعامات کے اندر جو یہ لوگ ہوں گے، یہ چیز لا زوال ہوگی، دائمی ہوگی. اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو اپنی رضا مندی کا پروانہ جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضو عن، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے اس قسم کے لوگ کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، جن کے لیے اللہ پاک نے جنت کو ٹھکانہ بنا دیا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی راضی ہوں گے، اور یہ تمام کے تمام لوگ بھی اللہ تعالی سے راضی ہوں گے. طرفین سے رضامندی کا تذکرہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالی ان سے راضی ہوں گے، ورضو عن، اور اللہ کے وہ بندے اللہ تعالی سے راضی ہوں گے. اس پوری جزا کو اور انعام کو بیان فرمانے کے بعد سب سے آخری ٹکڑا جو ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تمام کے تمام انعامات اور احسانات، یہ باغات، یہ جنتیں، یہ نہریں اور اللہ پاک کی طرف سے رضامندی کے پروانے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوں گی، لمن خشی ربہ، جو اپنے پروردگار سے ڈرا ہو، جس کے دل میں خوف اور خشیت ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک اس کو آخرت کے دن جنت کی تمام نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رضامندی اور خوشنودی بھی عطا فرمائیں گے. بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سے متعلق روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت جب ہو جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، جزا سزا ہو جائے گی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جنتیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، اس پکار کو سن کر سارے کے سارے بیک زبان کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور آپ کے حکم کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے. والخیر کلہ فی یدیک، اور خیر اور بھلائی تمام کی تمام آپ ہی کے قبضہ قدرت اور آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، حکم دیجئے کیا فرما رہے ہیں. تو اللہ پاک اس خطاب کر لینے کے بعد فرمائیں گے هل رضیتم، کیا تم لوگ راضی ہو گئے؟ اتنے سارے انعامات اور احسانات دیے جانے کے بعد، جنت میں ان کا ٹھکانہ بنائے جانے کے بعد، جنت کی نعمتیں ان سب کو عطا فرما لینے کے بعد، اللہ پاک اپنے ان پیارے بندوں سے سوال کرتے ہوئے پوچھیں گے کیا تم اب راضی ہو، تم خوش ہو گئے؟ اس پر وہ سب کے سب کہیں گے کہ اے رب، اس طرح کی جنت اور تمام کی تمام نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی کیا ہم راضی نہ ہوں؟ اب ہمارے ناراض ہونے کا کوئی سوال اور کوئی امکان باقی نہیں بچتا، جبکہ آپ نے ہمیں وہ تمام چیزیں دے دی جس کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا، اور آپ نے وہ کچھ ہمیں عطا کیا جو ہمارے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا. اس پر اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے بڑھ کر اور بھی اور چیز عطا نہ کروں؟ وہ حیران ہو جائیں گے، سوال کریں گے کہ یا رب، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور نعمت موجود ہے کہ جس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہاں، اس سے بڑھ کر بھی میری اور نعمت موجود ہے. اور پھر اعلان فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، میں تم پر اپنی رضامندی کو نازل کرتا ہوں، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ وہ خوشخبری ہوگی کہ تمام کی تمام نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ پاک کی دائمی رضا کا بھی اعلان ہو جائے گا، اور ان بندوں پر اللہ پاک کی دائمی اور ابدی رضا مندی اور خوشنودی ان جنت والوں کو عطا کر دی جائے گی. یہ وہ دولت ہوگی کہ جس کو سن کر تمام کے تمام اہل جنت مسرور ہو جائیں گے کہ اللہ پاک آج کے بعد کبھی بھی ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. اور پھر یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک مالک اور خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، توفیق بخشی، اور پھر اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے جنت ہمیں دے دی، تو پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے پوچھیں کہ کیا تم راضی ہو؟ حالانکہ بندے کا تو فرض تھا، اس کے اوپر تو یہ چیز ضروری تھی کہ وہ بندگی کا حق ادا کرے، اللہ پاک کے احکامات کو بجا لائے. پھر اس کے نتیجے میں جب اللہ پاک نے نعمتیں دے دی تو یہ تو محض اللہ پاک کا فضل و کرم تھا. اس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ سوال کرنا، کیا تم راضی ہو؟ یہ تو نور علی نور والی بات ہے، حالانکہ وہ مالک اور خالق ہے، اتنی نعمتیں دینے کے بعد پوچھنے کی کیا ضرورت. لیکن اس کے بارے میں بھی حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک تو عمومی رضا مندی ہے اور ایک وہ رضا مندی ہے جو خصوصی رضا مندی کہلاتی ہے. یہاں پر وہی مطلوب ہے کہ اللہ پاک نے بندوں کو وہ تمام جنت کی نعمتیں عطا فرما دینے کے بعد ہر ہر بندے کی ہر ہر خواہش اور ہر ہر آرزو پوری کر دینے کے بعد اب ان سے فرما رہے ہیں کیا تم اب خوش ہو. اسی طرح کا سوال سورۃ الضحا کے اندر اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا مالا مال فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس رضا مندی کا تذکرہ ہے، یہ وہی خصوصی رضا مندی ہے کہ بندے کی تمام آرزوئیں اور چاہتیں اور تمنائیں ان کو کامل اور مکمل کر کے پھر سوال کیا جاتا ہے آپ خوش. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کے اندر جل رہا ہوگا، اس کو بھی نکلوا کر تب میں راضی ہو جاؤں گا. تو یہ وہ خصوصی رضا مندی ہوگی، یہ خاص بندگان خدا پر اللہ پاک کی خاص مہربانی ہوگی کہ ان کی تمام آرزوئیں چاہتیں تمنائیں کامل اور مکمل کر لینے کے بعد اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب تم راضی ہو. اور آخر میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ جو نعمت ہماری ملے گی یہ ہر ایرا غیرا نتفیرہ کو نہیں ملے گی، بلکہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعامات یہ احسانات یہ تجلیات ربانی اور رضا خداوندی ان بندوں کو حاصل ہوگی کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک سے خوف اور خشیت کیا کرتے تھے. دو طرح کی چیزیں اللہ پاک کے لیے استعمال ہوتی ہیں، خوف اور خشیت، جس کو دوسرے الفاظ میں ہیبت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. عام دنیاوی اعتبار سے تو خوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مہلک چیز سے ڈر جائے، کسی دشمن سے ڈرنا یا کسی مضی جانور سے ڈرنا یا جان کے خطرے سے کسی سے ڈرنا یا ڈاکوؤں سے ڈرنا. تو ایک خوف تو وہ ہے کہ جس کے اندر اذیت ہو، تکلیف ہو، ظلم اور زیادتی ہو، جس کی وجہ سے انسان خوف محسوس کرتا ہے. اور یہاں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے لیے خوف کا تذکرہ فرمایا تو یہ وہ والا خوف نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی ذات سے جس خوف کو خوف کہا جاتا ہے یہ وہ خوف ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ اس خوف کو کہا جاتا ہے کہ بندے کے دل میں رب ذوالجلال کی عظمت اور جلال اور ہیبت اس قدر طاری ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں یہ رعب چھا جائے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی موجودگی میں میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو اللہ پاک کی موجودگی کا اس قدر احساس ہو اور اللہ پاک کے ہونے کا اس قدر دھیان ہو اور یہ موجودگی اور اللہ پاک کا استحضار اور یہ اللہ پاک کا خوف یہ اس عام خوف کی طرح نہ ہو، بلکہ یہ اللہ پاک کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ہو. جیسے ایک بیٹا اپنے والد سے، ایک شاگرد اپنے استاد سے، ایک مرید اپنے شیخ سے جو ایک خوف محسوس کیا کرتا ہے، یہ وہی خوف ہوتا ہے جس کے اندر جلال اور ہیبت ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کو خشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہ چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے اس کی عظمت شان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے مرتبے اور مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے دل کے اندر جو ہیبت محسوس کرتا ہے، اسی کو خوف اور خشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا خوف جس کو خشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ وہی خوف ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک کی ہیبت، اس کی عظمت شان اور اس کا جلال بندے کے دل میں موجود ہو، جس کی وجہ سے اللہ پاک سے بندے کو خشیت نصیب ہو جائے. تو اسی کے نتیجے میں انسان پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ پرہیزگاری والی زندگی بسر کرنے لگتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں. اور باقاعدہ ایک موقع پر آپ نے مثال بھی دی, ایک پرانا درخت پتجھڑ کے زمانے کے اندر جس میں سارے پیلے پتے لگے ہوئے تھے, تو آپ نے اس کی شاخ کو ہاتھ سے پکڑ کر یوں جھنجھوڑا, جب ہلایا تو لگاتار پے در پے کئی پتے جھڑ گئے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ خوف کی وجہ سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ اس شاخ کی طرح جس طرح شاخ سے پتے جھڑ رہے ہیں, تو خوف خدا کے پیدا ہو جانے کے وقت میں انسان کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا اقشعر جلد العبد من خشية اللہ تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة البالية ورقها, کہ جب کسی بندے کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے, اللہ کا رعب اور دبدبا اور خوف پیدا ہو جائے, اور اس کی عظمت شان کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, تو فرمایا کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے کے وقت بھی بندے کے گناہ اسی طرح لگاتار پے در پے تسلسل کے ساتھ جھڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے زمانے میں درخت میں لگے ہوئے سوکھے پتے جھڑ کے گر جایا کرتے ہیں. تو دل کے اندر مختلف انسان کے اوپر کیفیات آیا کرتی ہیں. کبھی جب دل کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو چہرہ بشاشت ظاہر کرتا ہے, اور بسا اوقات انسان ہنستا ہے مسکراتا ہے. دل کے اندر جب کبھی غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے, اداسی چہرے پر ٹپک رہی ہوتی ہے, بسا اوقات انسان اس کے نتیجے میں روتا بھی ہے. اور دل کے اندر جب اللہ پاک کی عظمت اور جلال اثر کر رہا ہو, اور اس کی آیات اور اس کی باتیں دل پر جب لگتی ہیں اثر کرتی ہیں, تو انسان کے بدن کے اندر ایک سردی کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ایک جھرجھری سی چڑھتی ہے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی وہ کیفیت ہے کہ جب خشیت الہی کا دل کے اندر استحضار ہو اور اس کے نتیجے میں بندے کے دل کے اثرات جسم پر ظاہر ہوں اور جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں, تو یہ انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل راس الذباب ثم يصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه الله على النار. فرمایا کہ کوئی بھی مومن بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں, آنسو جاری ہونے کے بعد وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے کے کسی حصے تک پہنچ جائیں. فرمایا کہ اگرچہ وہ مقدار کے اندر مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, وہ آنسو اتنی معمولی مقدار کے اندر آنسو جو آنکھ سے ٹپکا چہرے پر چھلک کر گر گیا, اگرچہ مقدار کے اندر وہ مکھی کے سر کے برابر ہو, تو فرمایا کہ ایسے چہرے کو اللہ پاک حرمہ اللہ علی النار دوزخ کی آگ کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں. تو یہ خوف خدا اور اس خوف خدا کے نتیجے میں, اس خشیت الہی کے نتیجے میں آنکھوں کا تر ہو جانا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یا بدن کے اوپر رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا, یہ گناہوں کی معافی کا اور گناہوں کی صفائی کا بہت ہی اہم ترین ذریعہ ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کے اندر ایک شخص بلکہ بہت سارے اشخاص ایسے بھی ہوں گے جو جل رہے ہوں گے, تو اللہ پاک دوزخ کے اوپر مقرر جو فرشتے ہیں ان کے سامنے اعلان فرمائیں گے اور حکم صادر ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے, یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی. اعلان ہوگا کہ اس دوزخ کے اندر جلنے والوں میں سے ان تمام کے تمام افراد کو نکال کر باہر کر دیا جائے کہ ان میں سے جس کسی نے کسی دن مجھ کو یاد کیا یا کسی موقع اور مقام پر کسی نے میرا خوف کیا. کوئی بندہ اپنی زندگی میں اگر کبھی اس نے مجھ کو یاد کیا تھا حالت ایمان کے ساتھ, یا ان دوزخ میں جلنے والے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر میرا خوف طاری ہوا تھا حالت ایمان کے ساتھ, تو اللہ پاک کی طرف سے حکم صادر ہوگا کہ ایسے بندوں کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے. تو دنیا کے اندر اگر کبھی بھی انسان کے اوپر خوف خدا طاری ہوا ہوگا, تو ایسے موقع پر اس قسم کے تمام بندگان خدا کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دی جائے گی. تو غرض یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا خوف اور خشیت، اللہ پاک کا رعب اور دبدبہ، اس کی جلالت شان، اس کے مرتبوں کی عظمت، اس کی بلندیوں کا استحضار، یہ انسان کے دل پر جب چھا جاتا ہے، دل کے اندر جب جگہ کر جاتا ہے، تو یہ بہت اونچی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل حقیقت میں دل بنتا ہے اور ایمان کا مرکز بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے جسم کے اوپر جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو وہ تمام کے تمام اثرات اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح کی کیفیات کو حاصل کر لینے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے. یہ معروف اور مشہور بات ہے کہ انسان جیسوں کے ساتھ اٹھتا ہے ویسا ہی بنتا ہے. خوف خدا رکھنے والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. غفلت میں رہنے والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو دل میں غفلت پیدا ہوگی. لہو و لعب کے اندر مبتلا لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو دل میں لہو و لعب کے اثرات پیدا ہوں گے. جس طرح کی کیفیت کو وہ اور جس قسم کی صحبت کو وہ اپنائے گا تو لازمی طور پر صحبت کا اثر انسان کے اندر منتقل ہوا کرتا ہے. گلاب کا پھول وہ اپنے اندر سے خوشبو مہکاتا ہے تو اس مہکانے والے پھول کے ساتھ جو چیز بھی وابستہ ہو جائے گی وہ اپنے اندر گلاب کی پھول کی مہک سما لے گی، اپنے اندر سمو لے گی. اور اگر بدبودار چیز ہو اس بدبودار چیز کے ساتھ کوئی چیز منسلک ہو جائے تو وہ چیز اس بدبو کو اپنے اندر اخذ کر لے گی. تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا انسان کے اندر اچھے اثرات کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور برے ماحول میں برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازمی طور پر برائی کے اثرات انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اور پھر وہی بری صحبتیں برے اثرات انسان کے اندر ڈال لیتے ہیں. تو خوف خدا کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کا ساتھ انسان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو، اور خوف خدا والی کیفیت طاری ہو جائے تو پھر انسان کا جینا اور زندگی کا ہر ہر قدم جب اللہ پاک سے ڈر ڈر کے وہ اٹھا رہا ہوگا، بڑھا رہا ہوگا، تو کبھی بھی وہ اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر قدم نہیں اٹھے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف گناہوں سے روکتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت کی امید اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور موت کی یاد دنیا کی فالتو لذتوں اور فضول باتوں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے. یہ تینوں چیزیں بہت ہی کار آمد ہیں کہ خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے رکتا ہے، رحمت کی امید سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور موت کی یاد انسان کو آلتو فالتو فضول کاموں سے روک کے رکھتی ہے. اگر انسان کی صحیح تربیت ہو، صحیح صحبت اس کو ملی ہوئی ہو، تو بھلے وہ معاشرے کے بیچوں بیچ رہ رہا ہو یا جنگل کی تنہائیوں کے اندر ہو، اللہ کا خوف اس کو برائی کے ارتکاب سے روک کے رکھتا ہے. بے شمار واقعات موجود ہیں خوف خدا رکھنے والوں کے کہ جب دل کے اندر حقیقت میں خوف نے جگہ کر لی تو تنہائی کے اندر ہوتے ہوئے بھی مجال نہیں ہوتی کہ اللہ پاک کی نافرمانی مول لے لی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر باہر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلے، گشت کر رہے تھے تو وہاں ایک چرواہا ملا. آزمائش اور امتحان کے طور پر اس چرواہے کے پاس پہنچے، اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے اس سے سوال کیا. فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ بکریاں جو تم چرا رہے ہو ان میں سے ہمیں ایک بکری کی ضرورت ہے، تم ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تم کو اس کی قیمت دے دیں گے، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، ہمیں بکری مل جائے گی جو ہماری ضرورت ہے، اور تمہیں قیمت مل جائے گی جو تمہاری ضرورت کی چیز ہے. اس پر اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری ذاتی نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، رکھوالا ہوں، یہ میرے آقا کی ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس کا مال یہاں جنگل میں چرانے کے لیے آیا ہوا ہوں. اب جو اصل امتحان ہوا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بکریاں تو چرتی ہیں، ان میں سے بہت سی بکریوں میں سے کسی بکری کو کوئی درندہ نقصان پہنچا دیتا ہے، کسی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب شام کو تم لوٹ کر جاتے ہو تو تمہارا مالک اور تمہارا آقا ایک ایک بکری کو گنتا تو نہیں ہے، وہ تو تم پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب تم ریوڑ لے کر جاؤ گے شام کے اندھیرے میں تو کہاں اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایک ایک بکری کو گنے. اگر بالفرض وہ گن بھی لے تو تم بتا دینا کہ بکری کو ایک بھیڑیا کھا گیا، تمہارا کام بھی چل جائے گا اور تمہیں قیمت مل جائے گی اور ہمیں بکری مل جائے گی. اس بات کو سنتے ہی کہ ایک شخص مجھے ورغلا رہا ہے کہ میں اپنے آقا کے مال کے اندر خیانت کروں اور ایک بکری اس کو دے کر اس کی قیمت وصول کر لوں، اور جب موقع آ جائے سوال جواب کا تو میں اپنے آقا کو یوں کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا اور پھر قیمت میں ہڑپ کر جاؤں؟ تو یہ بات جب سنی تو وہ جلال میں آ گیا، وہ چرواہا پیٹ پھیر کے مڑ گیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا فعین اللہ، تو ایسی باتیں کر رہا ہے تو اللہ کہاں چلا گیا؟ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ یہ بڑا ہی ایماندار اور حقیقت میں خوف خدا رکھنے والا چرواہا ہے. آپ بھی اس کے جملے کو بار بار دہراتے رہے فعین اللہ فعین اللہ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اگر میں جنگل کی تنہائی میں اپنے مالک کے مال میں خیانت کر دوں، اس کی ایک بکری تم کو دے کر اس کی قیمت ہڑپ کر لوں اور مالک نہیں پوچھے تب بھی یا پوچھے تب بھی اس کو جل دے جاؤں، تو آخر اس کے نتیجے کے اندر اگر تو وہ چاہتا مال کے لالچ میں سودا کر سکتا تھا، لیکن یہ جملہ پیٹ پھیر کے چل دیا اور توجہ نہ نہیں کہا فعین اللہ، اللہ کہاں چلا گیا جو تم مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ طیبہ لوٹے اور اس کے بارے میں معلومات نکلوائیں کہ یہ شخص کس کا غلام ہے، کس کی بکریاں ہیں، اس کے مالک کے پاس پہنچے، آقا کو سارے واقعے کی طرح دی اور پھر کہا کہ یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں اور یہ تمام بکریاں بھی میں خریدنا چاہتا ہوں. آقا نے سودا کیا، جو قیمت چاہی وہ قیمت مقرر کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس غلام کو ان تمام بکریوں کے ریوڑ سمیت خرید لیا. جب وہ غلام لوٹا تو فرمایا کہ تجھے بھی ان تمام بکریوں سمیت راہ خدا نے آزاد کیا، تمام کی تمام بکریاں تیری ملکیت ہیں، تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. تو دل کے اندر اس غلام کے خوف موجود تھا، اس تنہائی کے اندر جنگل کے اندر موجود ہوتے ہوئے پیسے کے لالچ کے آنے کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رک گیا، تو اللہ پاک نے اسی دنیا میں نقد اس کو فائدہ بھی دے دیا کہ اس کو تمام کی تمام بکریاں ملکیتن بھی دے دی اور غلام کو آزاد بھی کروا دیا. تو خوف خدا جب دل میں ہو تو تنہائی ہو، جنگل ہو یا شہر ہو، یا اسی طریقے سے رات کی تنہائیاں ہو، تو انسان پھر اللہ پاک کے کسی بھی حکم کے خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ انداز تھا کہ آپ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت میں مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں میں گشت کیا کرتے تھے اور حالات کا جائزہ لیتے تھے کہ کہیں پر کوئی چیز خلاف معمول نہ ہو، کوئی چوری چکاری نہ کرے، کوئی اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں. آپ گشت کرتے پھر رہے تھے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں، ایک گھر سے آپ کو کچھ باتوں کی آواز سنائی دی. تو آپ اس کے قریب پہنچے، تقریباً یہ سحری کا وقت ہو چکا تھا، صبح ہونے والی تھی. آپ جب قریب پہنچے تو آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک آواز بوڑھی تھی اور ایک آواز جوان تھی. معلوم ہوا کہ یہ ماں بیٹیاں گفت و شنید کر رہی ہیں. بوڑھی آواز میں جو والدہ تھی، جوان آواز سے کہا کہ بیٹا وقت ہو گیا ہے، دودھ دوہ لو، جانوروں کا دودھ نکالنا شروع کرو، دودھ نکالنے کا وقت ہو گیا ہے. اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی کر رہی تھی کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا لینا، آج کل دودھ جانور کم دے رہے ہیں تو تھوڑا سا پانی ملا لینا تاکہ مقدار پوری ہو جائے اور جو دودھ ہم فروخت کرتے ہیں وہ پوری قیمت ہمیں مل جائے. اس پر اس جوان بیٹی کی آواز آئی کہ اماں، آج کل امیر المؤمنین نے فرمان جاری کیا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملانا منع ہے، حکم جاری کیا ہوا ہے. اس پر اس بوڑھی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم ہوگا اپنی جگہ سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت نہ امیر المؤمنین موجود ہیں نہ ان کے کارن میں موجود ہیں، ہم تو اپنے گھر کے اندر پانی ملا رہے ہیں، اس لیے ہاتھ سے چپ چاپ ملا دینا. ظاہر ہے کہ وہ دور تھا سناٹے کا دور، نہ پنکھوں کا شور تھا، نہ گاڑیوں کی آوازیں تھیں، نہ بالکل خاموش اور سکوت طاری ہوتا تھا. آج کل بھی جہاں یہ مشینی دور دور نہ ہو، کسی گاؤں اور دیہات میں انسان چلا جائے، کہیں دور بھی اگر کوئی ٹریکٹر جا رہا ہو یا کوئی موٹر سائیکل جا رہی ہو، میلوں میل اس کی آواز جا رہی ہوتی ہے، یا کوئی دو افراد کوئی دور باتیں کر رہے ہوں تو وہ سناٹے میں ہوا کے دوش پر ان کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ چونکہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، صبح تہجد کا وقت تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، تو کامل مکمل صاف ستھری گفتگو گھر کے باہر سنائی دے رہی تھی. تو اس پر اس بوڑھی ماں نے جب کہا کہ نہ امیر المؤمنین ہیں نہ ان کے کارندے ہیں، خاموشی کے ساتھ دودھ ملا لو، مقدار پوری کر لو، تو اس پر اس بیٹی نے جو جواب دیا کہا کہ اماں، امیر المؤمنین تو موجود نہیں ہے، لیکن امیر المؤمنین کا امیر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں پانی نہیں ملا سکتی. باوجود یہ کہ ماں کا آرڈر ہے اور حکم ہے اور مشورہ دے رہی، لیکن کہا کہ اماں، اگر امیر المؤمنین موجود نہیں ہے تو کیا ہوا، امیر المؤمنین کا امیر تو موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں یہ جرت نہیں کر سکتی. اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے حد خوش ہوا کہ ماں کو دیکھو ایک طرف پانی ملانے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن بیٹی کے دل میں خوف موجود ہے اس رب ذوالجلال کا اس کے ہوتے ہوئے رات کے تنہائی کا عالم ہے, گھر کے اندر موجود ہیں, پانی ملانا چاہیں کوئی ان کے اندر, اس زمانے میں کوئی لیبارٹریاں بھی نہیں تھی کہ آزما لیا جائے, پرکھ لیا جائے کہ کتنا پانی ہے کتنا دودھ ہے, لیکن صرف وہ چیز جو دل میں جگہ کر چکی تھی, اثر کر چکی تھی, خوف خدا, اللہ کا ڈر اور اپنے امیر اور اپنے حاکم کی صحیح معنی میں اطاعت, اس کا جذبہ یہ تھا کہ رات کی تنہائی میں بھی بیٹی ماں کو جواب دے رہی ہے کہ امی اگر امیر المؤمنین موجود نہیں ہے تو کیا ہوا, ان کا امیر تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مسرور ہوئے, خوش ہوئے. جب دن نکل آیا, صبح ہوئی, تو آپ نے اس گھر کے اندر معلومات حاصل کروائیں کہ وہ لڑکی کون تھی جو رات کو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. معلومات حاصل کر لینے کے بعد اس بچی کو, جو نوجوان بچی تھی, اپنے گھر میں بلوا کر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا, اور اس نکاح کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے چل کے انہی دونوں مبارک ہستیوں کے نسل کے اندر اللہ پاک نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ولادت فرمائی, کہ جن کو عمر ثالث کا لقب دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ جب دل انسان کا پاکیزہ ہو, سوچ پاکیزہ ہو, اس کا کردار اور گفتار پاکیزہ ہو, تو پھر ایسے لوگوں کی اولاد بھی ایسی ہی پاکیزہ ہوا کرتی ہے. تو جب انسان کے دل میں خوف خدا جگہ کر جاتا ہے, تو پھر وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ پاک کے کسی بھی معمولی سے گناہ کو کرتے ہوئے بے حد ڈر محسوس کرتا ہے, اور پھر وہ اسی تیاری میں رہتا ہے کہ یا اللہ پاک و صاف رہوں اور پاک و صاف یہاں سے چلا جاؤں. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے, پھر وہ بھلے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, ہر حالت میں وہ گناہوں کے ارتکاب سے بچتا رہتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسری چیز ہے امید, کہ امید اللہ پاک کی جو رحمت کی امید ہے, یہ انسان کو اطاعت کے جذبے پر ابھارتی ہے, کہ جب رحمت کی امید سامنے ہو تو انسان پھر اطاعت اور عبادت بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرتا ہے. ہم اور آپ اپنی اس عام دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دو پیسے کی جہاں امید ہوتی ہے وہاں ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں. یہ جو محنت اور مزدوری کرنے والے عام جو بیچارے مزدور ہیں, جو سخت گرمی کے موسم میں کھدائی کا کام ان کے ذمے لگ جائے یا توڑ پھوڑ کا کام ان کے ذمے لگ جائے, چند ٹکے چند سو کی خاطر, کسی کی مزدوری 400, کسی کی مزدوری 500, 600, 700 کے خاطر, وہ گرمی کے اندر شدید بھوک پیاس برداشت کر کے تپتے ہوئے سورج کی دھوپ میں وہ اس امید پر محنت کرتے ہیں کہ شام کو ہمیں مزدوری مل جائے گی. یا اس کے علاوہ ہم جتنے بھی نوکری پیشہ افراد ہیں یا محنت مزدوری کرنے والے افراد ہیں, اپنی اس روزی کے امید پر کتنی محنتیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں. صبح ہم نکلتے ہیں اور کتنے افراد ہیں صبح صبح منہ اندھیرے نکلتے ہیں نوکری کے لیے, آفس دور ہیں, اور پھر رش کو برداشت کرنا, دھکے برداشت کرنا, آفس پہنچنا یا مختلف قسم کی آزمائشیں برداشت کرنا, اس امید پر کہ ان کو پتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پر ہمیں تنخواہ ملے گی. تو جب انسان کو ایک چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے, اس امید کو سامنے رکھ کر درمیان کے جتنے مراحل ہوتے ہیں وہ طے کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں. اگر ایک انسان کے سامنے اللہ کی رحمت کی امید ہو, جنت کی امید ہو, اللہ پاک کے فضل و کرم کی امید ہو, اس کو وہ سامنے رکھے اور اپنا مقصود اصلی بنا کر رکھے, تو اس کے درمیان میں اطاعت اور عبادت کے جتنے مراحل ہیں ان کو انجام دینا بہت زیادہ آسان ہو جایا کرتا ہے. جب اللہ کے فضل کی, اللہ کے رحمت کی امید ہوگی, تو پھر رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو, نماز پڑھنی ہو یا عبادت کرنی ہو یا اطاعت کرنی ہو, تو پھر انسان کے لیے وہ اطاعت اور عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. گرمی ہو یا سردی ہو, وضو کرنا ہو یا نہانا ہو, انسان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. دن چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, گرمی ہو یا سردی ہو, روزے رکھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اخراجات چھوٹے ہوں یا زیادہ کم ہوں, جو کچھ بھی ہو, جب دل میں جذبہ ہوتا ہے تو انسان حج کی تمام تکالیف کو برداشت کر کے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ جب اللہ پاک کی رحمت کی امید ہو, ثواب کی امید ہو, جنت کے ملنے کی امید ہو, تو اس امید کو سامنے رکھ کر اطاعت اور عبادت کی جائے, تو وہ اطاعت اور عبادت کے تمام مراحل آسان ہو جاتے ہیں. تو جب انسان کو امید ہوتی ہے, تو امید یہ انسان کو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, غزوہ بیر معونہ چل رہا تھا, جہاد کا میدان ہے جہاں پر موت تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے فلانا ساتھی شہید تو فلانا ساتھی شہید, میدان جنگ کے اندر شہادتیں, معلوم نہیں ہوتا جب انسان نکلتا ہے تو زندہ واپس آئے گا یا شہادت کا جام پی جائے گا, موت بڑھ رہی ہوتی ہے. ایسے عالم میں ان صحابہ کے اندر وہ جذبے تھے کہ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کسی صحابی کی زبان سے پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی راہ خدا میں جام شہادت نوش کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اونچے سے اونچا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا. تو فوراً ان صحابی کے قریب ہوئے, تصدیق کی, فرمایا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حضور سے آپ نے سنی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں میں نے سنی ہے, میرے یہ کان گواہ ہیں, خود میں نے ان کانوں سے سنی اور اپنے دل کے اندر یہ بات میں نے محفوظ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے راہ خدا میں جام شہادت نوش کیا تو اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اونچے سے اونچے مرتبے پر فائز فرمائے گا. یہ بشارت سنتے ہی چونکہ امید مل گئی جنت کی اور اونچے مرتبے کی, فوراً اپنی تلوار اور نیزہ سنبھالا اور دشمنوں کی صف کی طرف دوڑ پڑے اور ان کے اندر جا کے گھس کے جہاد شروع کر دیا. ادھر سے حملے ہوئے, ادھر سے بھی حملہ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک تیر آیا اور سینے پر لگا اور سینہ زخمی ہوا. زخمی ہو کر تڑپتے ہوئے جب گرے تو گرنے کے وقت جو الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوئے, فرما رہے تھے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جو بشارت سنی تھی, جس کی امید ملی تھی اور جو آرزو لے کر چلا تھا, وہ آرزو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ میدان جنگ کے اندر جام شہادت نوش کرنے کا سامان ہو گیا کہ تیر سینے پر لگا, زخمی ہو کر گرتے ہوئے آخری کلمات یہی فرما رہے تھے کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو جب انسان کو رحمت خدا مندی کی امید ہو, اللہ کی رضا مندی کی امید ہو, تو پھر اس کے میدان میں اور اس کے راہ میں انسان کے لیے اپنی جان کا قربان کر دینا یہ بھی آسان اور معمولی ہو جاتا ہے. تو خوف خدا انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور امید انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اور اسی طریقے سے موت کو یاد کرنا یہ انسان کو فضول باتوں سے روکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر هذه من لذات الموت, فرمایا کہ تم لوگ بکثرت اس چیز کو یاد کیا کرو کہ جس کی وجہ سے لذتیں مٹ جاتی ہیں. لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو اور وہ چیز ہے موت. کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں کی لذت بیکار معلوم ہوتی ہے. جب موت اس کے سامنے ہوگی تو وہ آلتو فالتو فضول چیزوں میں مشغول ہونے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب میری موت آ جائے. موت کے دھیان کی وجہ سے وہ فضول اور لغویات چیزوں سے بچ جایا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کسی انسان کے سامنے موت طاری ہو جائے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے, ان کے لیے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے سزائے موت مقرر ہو گئی, جب وہ اس جیل خانے میں یا قید خانے میں ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے وہ ایام گزر رہے ہوتے ہیں اور دن پورے ہونے پر ان کو سزائے موت دینی ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کھانا پینا بھی دشوار ہو جاتا ہے. ان کو کھانا پینا پیش کیا جاتا ہے, وہ کھانے پینے کے قابل نہیں رہتے. جن سزائے موت سرزد ہو جانے والے افراد کے لیے, ان کو پتہ ہے کہ فلانی تاریخ کو ہمیں سزائے موت ہونی ہے, آتا ہے کہ وہ پھر کھانے پینے کے قابل نہ رہے, ان کے لیے پانی پیش کیا رہے تو ان کو پانی پینا دل نہیں چاہتا, کھانا پیش کیا رہے تو کھانے کا دل نہیں چاہتا. تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہر ہر نفس کے پیچھے موت چلی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارہ دے کے فرمایا, ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا, دوسرا ہاتھ سامنے پھیلایا اور فرمایا کہ انسان کی موت تو اس کی گردن پر آ پہنچی, اس کی آرزوئیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں. تو اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. تو صرف اگر اس موت کا انسان دھیان کر لے تو اس موت کے دھیان کی وجہ سے وہ بے شمار فضول کاموں سے بچ جایا کرتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول, جن کو بہلول مجذوب بھی کہا جاتا تھا, بہلول دانا بھی کہا جاتا تھا. ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ ہوا کرتے تھے. ہارون الرشید جو اپنے بادشاہ وقت تھے اپنے زمانے کے, انہوں نے فرمان جاری کیا ہوا تھا کہ بہلول جب بھی اس کا دل چاہا کرے ہمارے پاس آ جایا کرے, اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک موقع پر جب بہلول آئے, مجذوب قسم کے انسان سے, درویش خدا مست, سیدھے سادے بھولے بھالے سے, تو ہارون رشید اکثر اور بیشتر ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایک موقع پر جب یہ بہلول تشریف لائے تو ان سے ویسی ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی. اسی ہنسی مذاق کے دوران ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. وہ چھڑی اٹھا کے ہارون رشید نے بہلول کو دی, کہا بہلول یہ چھڑی تم لے لو, یہ تمہارے پاس امانت ہے, جب بھی کبھی کوئی شخص تم کو ملے جو تم سے بھی بڑا بدھو ہو, تم سے بھی بڑا بیوقوف ہو, تم سے زیادہ احمق ہو, یہ اس کے ہاتھ میں تھما دینا. تو بہلول نے بڑے سیدھے سادے انداز میں وہ چھڑی اٹھا کر لے لی اور اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی. وقت گزر گیا, زمانہ طویل گزر گیا, یہ مذاق بھی گزر گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ ہارون الرشید بیمار پڑ گئے اور بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا دشوار ہو گیا. اور بس موت سامنے نظر آنے لگی، بالکل چلنا پھرنا سب کچھ ختم ہو چکا تھا. تو یہ حضرت بہلول تشریف لائے، عیادت کی، خیر خیریت پوچھی، تو وہ اس وقت بالکل نا امیدی کے عالم میں تھے ہارون الرشید. کہنے لگے کہ بس کیا بتاؤں، بیماری طاری ہے اور سفر بڑا لمبا ہے اور بہت ہی دشوار اور کٹھن ہے، بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے. یہ باتیں سن کر بہلول نے پوچھا کہ اچھا، جب سفر بڑا لمبا ہے، بہت کٹھن ہے، دشواریوں کا سامنا ہے، تو آپ نے لشکر وغیرہ روانہ کر دیے؟ کہا کہ بیوقوف، میں یہاں دنیاوی سفر کی باتیں نہیں کر رہا، میں آخرت کی سفر کی باتیں کر رہا ہوں کہ آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، بڑا کٹھن ہے، بڑی مشکلات ہیں، اس سفر کی باتیں کر رہا ہوں. تو کہا کہ اچھا، پھر بھی آپ نے کوئی وہاں رکھوالے، کوئی اپنے خدمتگار، کوئی منزلیں طے کرنے والے بھیجے ہوں گے؟ کہا نہیں نہیں وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو تنہ تنہا انسان کو جانا ہوتا ہے. تو اس پر اس بہلول نے کہا کہ حضور، میں تو آپ کو دیکھا کرتا ہوں کہ آپ کہیں کہیں آپ کو معمولی طور پر سفر درپیش ہوتا ہے تو وہاں پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے خدام وہاں پہنچ کر تیاریاں کرتے ہیں، پورا حال ماحول آپ کے مزاج کے مطابق بناتے ہیں اور پورا لشکر وہاں پہنچتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، اور بالکل جب تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں تب جا کے آپ وہ سفر کرتے ہیں. اور آج آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے. فرمایا کہ ہاں، یہ وہ سفر ہے کہ جس سفر کے اندر واپسی نہیں ہوتی، جانا تو ہے لیکن وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آنا. تو یہ بات سن کر بہلول نے اپنے پاس چھپائی ہوئی وہ چھڑی نکالی، کہا کہ یہ حضور، وہ جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی، یہ امانت میرے خیال سے آپ ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں، یہ چھڑی آپ لے لیجئے. اس لیے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے سفر کے لیے آپ اتنی تیاری کیا کرتے تھے کہ اپنے لیے لشکر اور پورا ساز و سامان، پوری تیاریاں مکمل کروانے کے بعد وہاں جایا کرتے تھے. آخرت کا سفر جو بڑا طویل سفر ہے، بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا مشکل اور دشواری والا سفر ہے، اور اس سفر سے کبھی واپسی بھی نہیں ہوتی، اس سفر کے لیے آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کی، تو مجھ سے بڑا بیوقوف میرے خیال سے آپ ہی ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ امانت آپ ہی کو مبارک ہو. وہ چھڑی لے کر ہارون الرشید زار و قطار رونے لگے کہ واقعی بات تو بڑی صحیح کہی. کہا کہ اے بہلول، ہم تو تمہیں بدھو سمجھا کرتے تھے لیکن تم تو بہت بڑے دانا نکلے، آج آخر وقت میں آ کر ایسی چوٹ ماری کہ اب موقع بھی ہاتھ سے گنوا چکے ہیں. اس لیے کہ آخرت کی تیاری ایک لمحے میں نہیں ہو سکتی، چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، پورا وقت لگانا پڑتا ہے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان اپنے ساتھ آخرت میں جب جاتا ہے تو آخرت کا توشہ بھی ساتھ لے جاتا ہے، ورنہ تو تہی دست. دنیا کے لیے خوب انسان کمائے، خوب جمع کرے، جوڑ کرے، یہ کرے، وہ کرے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کرے، اور اچانک موت آ جائے تو ایسا شخص بہت ہی نادم اور پریشان ہو کے پریشانی کے عالم میں دنیا سے چلا جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ کا خوف گناہوں سے روکتا ہے، امید سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور موت کی یاد انسان کو آلتو فالتو فضول چیزوں سے بچا کر رکھتی ہے. اور یہ چیز ایسی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ جب کسی انسان کو یہ دولت نصیب ہو جائے تو وہ بہت ہی پرسکون زندگی بسر کیا کرتا ہے. اللہ کا خوف جس دل میں آ جائے، جب دل میں خوف خدا ہوگا تو انسان ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھے گا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ پاک کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. تو جب بندہ اس طرح سنبھل سنبھل کے قدم رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی ایسے بندوں کو اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا فرما دیتے ہیں. ایسے بندے بڑی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے یہی دنیا اللہ پاک جنت بنا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہی عالم تھا کہ دنیاوی اعتبار سے بالکل بے سر و سامان ہوا کرتے تھے، خود آپ کے گھر میں کتنے کتنے دنوں تک فاقے رہا کرتے تھے، لیکن دل کی کیفیت خوشیوں سے لبریز ہوا کرتے تھے، سرور اس کے اندر بھرے ہوا کرتے تھے، اطمینان قلبی اس کے اندر نصیب ہوا کرتا تھا. یہی حالت آج بھی اللہ کے ماننے والے بندوں کی ہے کہ جب خوف خدا دل میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے جذبے موجود ہوں، تو اللہ پاک بھی ایسے بندوں کو اطمینان، سکون اور راحت کی نعمت سے مالا مال فرما کے رکھتے ہیں. ایک شخص نے یہ سوچا کہ چلو، میں مختلف بزرگوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے یہ معلوم کرتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا خاص عمل کریں گے. ہر بزرگ کا اس خاص عمل کو میں نوٹ کرتا جاؤں گا اور اپنی زندگی کے اندر اپنا لوں گا. کسی کے پاس پہنچا کہ آج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو کیا کچھ کریں گے. جو کچھ بھی بتاتا گئے وہ نوٹ کرتے گئے کہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا تو میں یہ کام اہتمام کے ساتھ کروں گا. کسی نے کہا میں یہ کام اہتمام کے ساتھ کروں گا. ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اگر مجھے پتہ بھی چل جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور رات میری موت واقع ہونے والی ہے، یا آج رات میری آخری ہے، کل صبح میری موت واقع ہونے والی ہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، جو میرے معمولات چلتے چلے آ رہے ہیں میں وہی کروں گا، کوئی نیا کام نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اپنے لیے پہلے ہی دن سے یہ طے کر لیا ہے, میں نے یہ سوچ لیا اور سمجھ لیا ہے, ہر دن کو میں اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتا ہوں, ہر رات کو میں اپنی زندگی کی آخری رات سمجھتا ہوں. تو شروع ہی سے میں نے اپنے معمولات اس انداز سے بنائے ہوئے ہیں کہ ہر معمول میری زندگی کا آخری دن کا معمول ہوتا ہے. تو اگر مجھے موت کی اطلاع بھی مل جائے تب بھی میرے عمل کے اندر کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا. شروع ہی سے میں نے اپنے آپ کو اس انداز سے معمولات کے اندر ڈھالا ہوا ہے کہ میرے اس معمولات کو گویا کہ ہر روز میں اسی انداز سے عبادت کرتا ہوں کہ شاید کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو. تو میرے محترم بزرگو, اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات اسی انداز سے صاف ستھرے رکھتے ہیں, اور اللہ پاک کے معاملات بھی اسی طرح صاف ستھرے رکھتے ہیں, اور بندوں کے ساتھ بھی معاملات بالکل صاف ستھرے رکھتے ہیں کہ ان کو اگر موت بھی آ جائے تو پھر ان کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا. حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گناہوں کے انبار ہیں, بے شمار کوتاہیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اور اللہ پاک کی حق تلفیاں, بندوں کی حق تلفیاں, بے شمار حقوق ہمارے ذمے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اگر ہم موت کا تصور کرتے ہیں تو مرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, موت کے نام پہ ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہوگا, سب کچھ وبال ہمارے لیے بن جائے گا. لیکن اگر ہم حقیقی نظر سے دیکھیں اور ہمارا ضمیر اتنا صاف ستھرا ہو کہ ہمارے تمام کے تمام معاملات جو اللہ پاک کے ساتھ ہیں وہ صاف ستھرے ہوں, اللہ کا ایک حق بھی ہمارے ذمے باقی نہ بچا ہوا ہو, اور بندوں کے معاملات بھی صاف ستھرے ہوں, ہم بالکل پاک و صاف ہوں, کسی کا حق ہمارے ذمے وابستہ نہ ہو, تو حقیقت یہ کہ مرنے سے انسان کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگتا. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو محبوب سے ملایا کرتی ہے. جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں وہ مرنے سے ڈرا نہیں کرتے, اس موت کا جام پی کر تو بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہوا کرتی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد دامت بر رحمہم اللہ کا بھی اللہ پاک نے ایسے ہی معاملہ فرمایا کہ ساری زندگی اسی فکر میں رہا کرتے تھے, حسن خاتمہ کی فکر ہوا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے خاتمہ بھی ایسا ہی نصیب فرمایا جو بالکل اس سے مزداق بن گیا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے, چلتے ہاتھ پاؤں اٹھائیے, لمحے بھر کے لیے مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے. جب وقت آیا تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی خدمت نہیں لی, لمحے بھر میں آنن فانن سیکنڈوں کے اندر اس دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہوئے, اور الحمدللہ اپنے ذمے نہ ایک روزہ قضا چھوڑا. نہ کوئی ایک نماز قضا چھوڑی, اس لیے کہ اس دن کی آخری نماز جو عشاء کی نماز تھی وہ پڑھا کر ماشاءاللہ گھر لوٹے. حدیث میں آتا ہے انسان نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتا ہے تو وہ اللہ کی امان اور حفاظت کے اندر ہوتا ہے جب تک کہ گھر نہ لوٹ جائے. گھر لوٹے, آپ کو جب اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا تو گھر کی سیڑھیوں پر آپ نے جان دی, آپ کے دونوں پاؤں سیڑھیوں سے باہر تھے اور جسم مبارک آپ کا سیڑھیوں کے اوپر تھا. تو اللہ پاک نے اپنی ہی اس عبادت کے لیے نکلے ہوئے سفر کے اختتام پر اپنے پاس بلا لیا. نہ ایک روزہ آپ کے ذمے تھا, حالانکہ اتنے ضعیف تھے, دل کا عارضہ تھا, شوگر کا مرض تھا, لیکن کبھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے. آخر رمضان تک بھی ماشاءاللہ کامل مکمل پورے روزے رکھے, اور حقوق کی اور بندوں کے معاملات کی صفائی کا اس قدر اہتمام تھا کہ روپیہ بھی اپنے ذمے نہیں لیتے تھے, اور جانے کے بعد بھی اتنا صفا ستھرا حساب چھوڑ گئے کہ جب وفات کے بعد ہم نے ابا جان کی دراز کھولی تو اس میں جو امانتیں, جو رقوم, جو نقدی وغیرہ, جو بھی چیزیں تھیں, ہر چیز کے اوپر ربڑ بینڈ چڑھا ہوا ساتھ میں کہا اس کی چٹھی لگی ہوئی کہ یہ فلانی چیز کی رقم ہے, یہ فلانی امانت ہے, یہ زکات کی رقم ہے, یہ ذاتی ملکیت ہے, یہ فلانی کی امانت ہے. ہمیں ضبطی برابر بھی پریشان کر کے نہیں گئے کہ ہر چیز صاف ستھری, معاملات بالکل صاف ستھرے چھوڑ کر گئے. تو ایسے لوگ اللہ کے بڑے محبوب ہوا کرتے ہیں. اور یہ تو وہ موقع تھا جس کو دیکھ کر ایک بزرگ تشریف لائے تھے گھر پہ, فرمانے لگے کہ ابا, ہم نے بتایا کہ ابا جان بس گھر میں داخل ہو رہے تھے اور دروازے پر پہنچ کے یہاں سیڑھیوں پر بس بیٹھے اور سیکنڈوں کے اندر روح پرواز کر گئی. ہمارے پڑوسی جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, بس ابا جان سے انہوں نے آخری مسافہ کیا, زندگی کی آخری ملاقات انہیں سے ہوئی, ان سے مسافہ کیا, فرمایا کہ بس طبیعت کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, کہہ کر دروازہ بند کرنے لگے کہ ایک دم سے وہیں بیٹھ گئے. تو ان کی نظر ابا کے پاؤں پر پڑ گئی, فٹافٹ انہوں نے بیل بجائی, بتایا کہ حضرت گر گئے. دیکھا تو ابا جان اس طرح پلر کے ساتھ گردن ڈھلکی ہوئی اور اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو اس بات کو جب ہم نے بزرگ سے تذکرہ کیا تو فرمانے لگے تو یہ تو بالکل وہی منظر سامنے آ گیا کہ جو منظر حضرت شیخ فرید الدین عطار کی دکان پر پیش آیا تھا, کہ ایک درویش آیا کہ جب حضرت شیخ فرید الدین عطار عطر فروشی کی کام میں مشغول تھے، خوبصورت خوبصورت شیشیاں وہاں جچی ہوئی لگی ہوئی سجی ہوئی تھی، تو درویش آ کر کہنے لگا، یوں دیکھنے لگا ادھر ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں، تو انہوں نے پوچھا بھائی کچھ چاہیے؟ کہا نہیں 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 چاہیے. کہا پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ دیکھ رہا ہوں اتنی ساری شیشیاں، ہر ہر شیشی میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، جب آپ مریں گے کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کاروبار میں لگے ہوئے تھے. اس نے کہا نہیں نہیں جب آپ کی موت آئے گی تو ایک ایک شیشی میں سے جان نکلنا بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ سارا دل آپ انہیں چیزوں میں لگا ہوا ہے. تو اس وقت آپ چونکہ دنیا دار تھے، فرمایا کہ تو میری بات کیا کر رہا ہے، اپنی پرواہ کر، جا اپنی موت کی یاد کر. آیا مجھے سمجھانے والا، فرمایا کہ ہمارے لیے مرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا دیکھو ہم تو ایسے مرتے ہیں یوں. کہہ کر ان کی جو دکان تھی، دکان کے سامنے جو دہلیز تھی چبوترا تھا، اس پر وہ لیٹے، یوں لیٹی آنکھیں بند کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ کیسا درویش خدا مست آیا کہ یوں لیٹا اور آنن فانن اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو جان کنی کی تکلیف میں بھی مبتلا نہیں فرماتے. آنن فانن سکٹنوں کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی روح اس طرح قبض کر لی جاتی ہے جس طرح پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے اس کا منہ کھول دیا جائے اور یوں کر دیا جائے تو پانی کس طرح آسانی کے ساتھ باہر نکل کر آ جاتا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کی روح کو بھی اسی انداز سے نکال لیا جاتا ہے. تو غرض یہ کہ جب انسان اسی فکر میں لگا رہتا ہے تو اللہ پاک اس فکر کو سامنے رکھ کر بندے کو حسن خاتمہ بھی نصیب فرماتے ہیں اور قابل رشک موت اس کو عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی اسی فکر میں لگے رہیں، اسی تگ و دو میں لگے رہیں کہ دنیا سے جب جانا ہو تو پاک و صاف جائیں، کوئی کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو، کسی کا کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ہو کہ مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے لیے پھر وبال جان بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا کرے، اپنی خشیت پیدا فرما دے اور وہ جذبہ عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ایک ایک قدم انسان پھونک پھونک کے رکھتا ہے اور اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزارا کرتا ہے. اس طرح فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے حالات جیسے بھی ہوں، پر فتن حالات میں، پر خطر حالات کے اندر بھی ان کے دل بالکل مطمئن ہوا کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اسی طرح فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوا کرتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوا کرتا ہے. زندہ ہوتے ہیں تو وہ تب بھی اللہ پاک کی رضا مندی اور خوشنودی کے اندر ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو تب بھی وہ اللہ پاک کی ملاقات کے مشتاق ہو کر اللہ پاک سے ملنے کے شوق کے اندر بخوشی چلے جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی اطمینان والی زندگی عطا فرمائے، پاک و صاف جینا نصیب فرمائے اور پاک و صاف مرنا نصیب فرمائے. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور جو اللہ پاک کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو پچھلے ہفتے پہلے جو ہمارے دو استاد شہید ہوئے، ان میں سے ایک استاد برملا، حالانکہ نوجوان تھے، برملا دوسرے استاد سے کہنے لگے کہ استاد جی میں آپ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا. تو فرمانے لگے اپنی شکل دیکھو تم، کیونکہ ان کے شاگرد تھے، فرمانے لگے تم اپنی شکل دیکھو، شہادت کی باتیں دیکھو. کہنے لگے نہیں نہیں استاد جی میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا. اور اللہ پاک نے ایسا ہی کیا کہ جمعرات کے دن شہید ہوئے، اور پھر ایک اور چیز ان کی زبان سے اللہ پاک نے جاری کروائی، بے ساختہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ میں بالکل بے فکر ہو چکا، اللہ پاک کے بھی سارے معاملات میں نے صاف ستھرے کر لیے، بندوں کے بھی جو قرضے ورضے پہ سارے اتار لیا، میں بالکل پاک و صاف ہو چکا ہوں. تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو جب اپنے پاس بلاتے ہیں تو پاک و صاف کر کے بلاتے ہیں. تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کوئی بھی حق، کسی کا ذرہ برابر، رتی برابر بھی حق ہم اپنے ذمے نہ لیں. پاک و صاف زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں پاک و صاف اپنے پاس بلائیں گے اور اللہ پاک اپنی رضا ہمیں عطا فرما دیں گے. مختصر سی دعا کر لیجیے، اذان کا وقت ہو چکا ہے. یا الہ العالمین، یہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کے اندر یا اللہ تاثیر پیدا فرما کر ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنا خوف اور اپنی خشیت پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجیے، اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اجاگر کر دیجیے، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائیے، ہماری اولاد اور خوشیوں میں برکت عطا فرمائیے، گھر بار میں، بال بچوں میں، خوشیوں میں اے اللہ خوب خوب فراوانیاں اور وسعت عطا فرمائیے، ہم سب کو زندگی عطا فرمائیے، خیر و برکت اور سلامتی اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی دراز فرمائیے. اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اور آزمائشوں سے اے اللہ تمام قسم کے فسادات سے ہماری بھی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.